ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी डॉट कॉम की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال باب قول الله وندعو الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جس کو ہم مختصر طور پر بخاری شریف کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا یہ آخری باب ہے. آخری کتاب جیسا کہ عام شرح کا خیال ہے کتاب التوحید ہے. نصفی کے نسخے میں تو خالی کتاب التوحید ہی ہے، اور اکثر روات نے اسی کے اوپر اکتفا کیا ہے. البتہ مستملی کی روایت کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ ہے، اور یہ کتاب التوحید جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اہل سنت و جماعت کی توحید کو بیان کیا ہے، جہمیہ کی نہیں. جہمیہ توحید کے نام سے صرف ذات بہت کے قائل ہیں، یعنی باری تعالیٰ کی ذات کا اس بات اور اقرار کرتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اپنے اسی صفات کے انکار والے نظریے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کے لیے صفات کا اثبات کیا جائے گا تو تعدد آلیہ اور تعدد وجبہ لازم آئے گا، یعنی کئی خداؤں کا ماننا لازم آئے گا، اور اسی بنیاد پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں، برعکس نہن نام زنگی کافور، جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہمیہ اہل التوحید اصحاب التوحید سے تعبیر کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کا رد کرنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کی جو توحید ہے، اہل سنت و جماعت کی توحید میں اہل سنت و جماعت ذات اور صفات، دونوں کا اس بات اور اقرار کرتے ہیں، صرف ذات محض نہیں بلکہ صفات کا بھی اس بات اور اقرار کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب التوحید کی مختلف ابواب میں باری تعالیٰ کی مختلف صفات کو ثابت کیا ہے. اور اسی لیے چونکہ مسئلہ ایمانیات کا تھا، ویسے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراجم الابواب میں موقع و موقع آیات کو بھی پیش کرتے ہیں، لیکن کتاب التوحید میں انہوں نے خاص طور پر اہتمام کیا، ہر باب میں ضرور وہ کتاب وہ آیات ایک یا چند آیتیں لاتے ہیں. چونکہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، اس کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اور جو روایات پیش کیے اخبار احاد وہ مجموعی اعتبار سے گویا صفات کے اس بات پر دلالت کرتی ہیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کو اسی غرض سے قائم کیا ہے، اور اسی کا یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اور باب کی غرض کیا ہے، تو اس سلسلے میں عام شرح تو یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضع میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں باقاعدہ ترازو قائم کریں گے، اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کی کمی بیشی کا پتہ چلایا جائے گا، معلوم کیا جائے گا. تو یہ وضع میزان ترازو باقاعدہ جو ہے ایک چیز ہے، جیسے دنیا میں ترازو ہوتی ہے، اس کے پلڑے ہوتے ہیں، کانٹا ہوتا ہے، چیزوں کی کمی بیشی اور چیزوں کی کا وزن اس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے. قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگا، اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کا وزن معلوم کیا جائے گا. تو اسی ترازو کے اہل سنت و جماعت قائم ہیں، یہ اس باب کو قائم کر کے وضع میزان، اور اسی کا مقصد، ان کا مقصد یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ترازو باقاعدہ ایک جسم ہے جس کے دو پلڑے ہیں، جس کا کانٹا ہے، جس کے ذریعے سے اعمال کا وزن معلوم کیا جائے گا. اس کے برخلاف ایک گمراہ فرقہ اسلام کے اندر گزرا ہے، جس کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ترازو بول کر کے، ترازو کا معنی حقیقی یعنی وہ باقاعدہ ایک جسم جس میں پلڑے اور کانٹا وغیرہ ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مجازی یعنی اقامت حد میں مراد لیا گیا ہے. قرآن اور حدیث میں جہاں بھی لفظ میزان آیا ہے، معتزلہ اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیتے، بلکہ اس کا معنی مجازی یعنی ترازو سے گویا وہ کوئی خاص جسم جس کے ذریعے سے خاص گویا تولنے کا آلہ جس کے ذریعے سے چیزوں کی کمی بیشی اور اس کا وزن معلوم کیا جاتا ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ قرآن میں جہاں بھی لفظ میزان آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. اقامت عدل اس کا معنی مجازی مراد لیا، اور اس سلسلے میں ان کی لڑائی، چونکہ عام طور پر ان کی جو ہے جتنے بھی نظریات ہیں اس کی بنیاد عقلیت کے اوپر ہے، وہ عقل کے جو ہے ترازو سے تولتے ہیں، عقل کی اعتبار سے جو چیز قبول عقل جس کو قبول کرتی ہے اس کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور اگر عقل صاف قبول نہ کرے تو اس میں تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ بھائی اعمال، انسان جن اعمال کو انجام دیتا ہے وہ تو اس قبیل اعراض ہیں، ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، جسم نہیں ہے. ترازو میں تولنے کے لیے تو کسی چیز کا جسم چاہیے، کیا رکھیں گے آپ آخر آپ پلڑوں کے اندر، جب اس کا کوئی جسم نہیں ہے، از قبیل جواہر نہیں ہے، بلکہ از قبیل اعراض ہے، اس کا اپنا مستقل کوئی وجود نہیں بلکہ دوسرے کے تابع ہے۔ دیکھو مناطقان ہیں جو موجودات ہیں، ان کو دو بڑی کلیات کے اندر تقسیم کیا ہے، جوہر اور ارض۔ ایک موجود وہ جس کا اپنا کوئی مستقل جسم ہو، جیسے دیکھیں یہ تپائی ہے، یہ تپائی اس کا اپنا مستقل وجود ہے، تو یہ تو جوہر کہلاتی ہے۔ اور دوسری بات چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے کے تابع ہے، جیسے لمبائی ہے، چوڑائی ہے۔ اب لمبائی میں لمبائی آپ کو بتلانا چاہوں گا تو لمبائی کوئی الگ چیز نہیں ہے جس کو میں ہاتھ میں لے کر آپ کو کہوں کہ یہ لمبائی یہ چوڑائی، بلکہ یہی تپائی، اس کے اندر ایک اس کا خاص یہ جو حصہ ہے اس کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا یہ ہے لمبائی یہ ہے چوڑائی۔ تو گویا یہ لمبائی اور چوڑائی جو ہے یہ از قبیل اعراض، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کا اپنا کوئی وجود مستقل نہیں ہے بلکہ یہ اس تپائی کے تابع ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان معتزلہ کا کہ اعمال جو ہے انسان کے وہ مستقل، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ انسان کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ بلکہ ایمان اعمال، انسان جب ان اعمال کو انجام دے چکتا ہے تو پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ موجود تو جب تک وہ کر رہا ہے موجود ہے، اور کر چکے گا تو وہ معلوم بھی ہو جاتے ہیں۔ اب جب معلوم ہو گئے تو کیا چیز آپ پلڑے کے اندر رکھیں گے اور کس کو تولیں گے؟ ایک تو ان کی دلیل جو ہے یہی عقلی دلیل، ترازو کے انکار کی اور کہ اعمال تولے نہیں جا سکتے۔ اور دوسری دلیل ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تولنے کا مقصد ترازو یا آلے کے اندر چیز رکھ کر کمی بیشی جو معلوم کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے سے اس کا علم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ترازو میں اعمال کو رکھوا کر کے تلوائے اور ان کی کمی بیشی کو، ان کے وزنے اور کم وزن ہونے کو معلوم کرے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ تو بہرحال اس طرح کیا عقلی دلائل کی بنیاد پر انہوں نے قرآن و حدیث کے لفظ میزان جو آیا ہے اس کے معنی حقیقی مراد لینے کے بجائے اس کا معنی مجازی یعنی اقامت عدل مراد لیا۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن میں بھی جہاں لفظ میزان آیا ہے وہ باقاعدہ قیامت کے روز میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم فرمائیں گے، رکھیں گے، اور اس کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کی کمی بیشی کا پتہ، اس کے وزنی اور غیر وزنی ہونے کا پتہ چلایا جائے گا۔ یہ باقاعدہ جو ہے ایک چیز ہے، اس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اور رہی یہ بات کہ بھئی یہ از قبیل اعراض ہیں، ان کو کیسے ترازو میں رکھا جا سکتا ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ خود اہل سنت والجماعت جو ترازو کے قائل ہیں وہ بھی اعمال کے وزن کی نوعیت کیا ہوگی اس سلسلے میں مختلف اقوال انہوں نے دیے ہیں، وہ جو ابھی آ رہے ہیں وہ بھی اسی اشکال کی بنیاد کے اوپر۔ دوبارہ معتزلہ نے اس کا انکار کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو قائم کر کے وضع میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب التوحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے، اور یہ وضع میزان صفات دو قسم کی ہے، صفات ذات صفات افعال۔ وضع میزان جو ہے صفات افعال کے قبیل سے، اس معنی کر کے اس باب وندعو الموازین القسط کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی۔ یہ تو عام طور پر جو شرح بخاری ہے وہ جو کتاب التوحید کے ساتھ اس باب کی مناسبت بیان کرتے ہیں، اور اسلاف میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں، اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت اور متلو کے فرق کو واضح کرنا چاہتے ہیں. وہ مسئلہ جس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا عظیم ابتلا پیش آیا, لفظی بالقرآن مخلوق والا مسئلہ. اسی اللہ کا بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت جو بندے کا فعل ہے, بندے کا عمل ہے, بندہ مخلوق ہے, اس کا عمل بھی مخلوق, اور یہ تلاوت والا عمل اللہ کے کلام کے اوپر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, وہ غیر مخلوق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا اس بات کو قائم کر کے تلاوت اور متلو کے فرق کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو بندے کا عمل ہے وہ تو تولا جائے گا ترازو کے اندر, رہا کلام باری جو جس کی یہ تلاوت کر رہا ہے بھلا اس کو تو کون تول سکتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پچھلے کئی ابواب سے اسی مسئلے کو گویا مختلف معنیٰ سے ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ان دونوں حضرات کی رائے ہے, لیکن جمہور شرح جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, اس باب کا مقصد صرف وضع میزان کو ثابت کرنا ہے, اور اس وضع میزان کو ثابت کر کے وہ اہل سنت و جماعت کے نظریے کو مسلک کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور معتزلہ کے مسلک کی تردید کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے ترجمۃ الابواب کے اندر دو چیزیں پیش کی. پہلی تو آیت ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, یہ ترجمۃ الابواب کا ایک چیز ہے, اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, یہ ترجمۃ الباب کا دوسرا جز ہے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمۃ الباب یعنی باب کا عنوان دو جز پر مشتمل ہے. پہلا جز تو قرآن پاک کی آیت ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. یا الموازین یہ میزان کی جمع ہے, ویسے موزون کی جمع بھی موازین آ سکتی ہے, لیکن یہاں وہ مراد نہیں جا سکتی, یہاں تو وہ میزان ہی کی جمع ہے. ہاں فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَا أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, وہاں پر موزون کی جمع بھی مراد لی جا سکتی ہے, لیکن یہاں یہ میزان ہی کی جمع ہے موزون کی نہیں. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم قائم کریں گے انصاف کی ترازویں قیامت کے دن. بہرحال یہ موازین موزون کی جمع ہے, اور قسط جو ہے اس کی صفت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موصوف اور صفت کے اندر وحدت تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے مطابقت ہوا کرتی ہے. یہاں صفت جو ہے وہ تو جمع کا صیغہ ہے موصوف, اور صفت جو ہے وہ واحد ہے, یہ کیسے اس کی صفت بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قسط جو ہے مصدر ہے, اور مصدر ہونے کی وجہ سے اس میں واحد تثنیہ اور جمع سب کی صفت بننے کی صلاحیت ہے, جیسا کہ آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے. ایک تو یہ مطلب اس جواب دوسرا بات ہو نہیں, کہا کہ یہاں لفظ زوات یہ محذوف ہے, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ زَوَاتِ الْقِسْطِ, یہ مجاز بالحذف ہے, گویا ہم قائم کریں گے ترازویں انصاف والیاں. تو زوات القسط, زوات مضاف اور القسط مضاف بن کر کے یہ صفت بن جائے گی موازین کی, اور دونوں میں جمع ہونے کے اعتبار سے بھی مطابقت ہے. اور بعضوں نے لفظ قسط کو صفت ماننے کے بجائے مفعول له قرار دیا ہے کہ ہم ترازویں قائم کریں گے القسط لأجل القسط, انصاف کے واسطے. یہ مفعول له ہونے کی حیثیت سے یہ منسوب ہوگا. لیوم القیامہ میں لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے, ایک لام کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیام لحساب یوم القیامہ, اس قیامت کے دن کے حساب کے لیے. اور بعض کہتے ہیں ابن قطیبہ قائل ہیں کہ لام یہاں فی کے معنی میں ہے, اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اسی کو راجح قرار دیا ہے, فی یوم القیامہ, قیامت کے دن میں. تو بہرحال اب یہ موازین جو جمع کا صیغہ لائے, واقعتاً کئی ترازویں ہوں گی یا ایک ترازو, یہ بھی ایک مسئلہ علماء کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے. چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وہاں قیامت کے روز کئی ترازوئے ہوں گے, ایک نہیں متعدد ترازوئے, کئی ترازوئے کائی کے لیے, تو اس کی ایک وجہ تو جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے افسر سے منقول ہے کہ اصحاب اعمال کے اعتبار سے جتنے انسان قیامت کے روز وہاں ہوں گے میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے جمع کیے گئے ہوں گے, اربوں خربوں کروڑوں انسان, ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو, اس معنی کر کے یہ جمع کا صلہ لایا گیا ہے, گویا ہر صاحب عمل کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو, آپ کے عمل کے لیے الگ, آپ کے عمل کے لیے, آپ کے عمل کے لیے الگ. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو جمع کا صیغہ لایا ہے مختلف اعمال کے اعتبار سے, نماز کو تولنے کے لیے الگ ترازو, روزے کے لیے الگ ترازو, زکات کے لیے, حج کے لیے, دنیا میں جیسے مختلف چیزیں تولنے کے لیے مختلف ترازویں ہوتی ہیں, سونا چاندی تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, غلہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, لکڑیاں تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, ایسے مختلف اعمال کو تولنے کی ترازویں مختلف ہوں گی. اما من ثقلت موازینہ والی آیت سے وہ لوگ استناس کرتے ہیں, تو بہرحال یہ تو جمع کا صیغہ, لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہاں ہے جمع سے کا صیغہ لیکن ترازو ایک ہی ہوگی قیامت کے روز. حافظ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجع قرار دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ترازو ہے تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ قرآن میں کیوں لایا گیا, اس کے بھی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے, تو ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تعبیر کرنے کے لیے واحد کا صیغہ لانے کے بجائے جمع کا صیغہ. چنانچہ ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے, وہ اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں سارے آسمان زمین اور جو کچھ بھی ہے وہ سما جائیں گے, اتنی بڑی ترازو ہے. تو بہرحال ایسی بڑی ترازو کو تعبیر کرنے کے لیے یہاں جمع کا صیغہ بطور تفخیم کے استعمال کیا گیا ہے. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ سارے انسانوں کے اعمال کے تولنے کا کام اس ترازو سے ایک ترازو سے لیا جائے گا, گویا ایک ترازو کئی ترازوؤں کا کام دے گی, اس معنی کر کے اس کو جمع کا صیغہ لائے ہیں. اور بعض کہتے ہیں مختلف اعمال چونکہ اس ترازو کے ذریعے سے تولے جائیں گے, اس معنی کر کے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. بہرحال نزع الموازین القسط, اب لفظ قسط یہ تو ایک عنوان یہ تھا, اب ترجمۃ الباب کا دوسرا جز جو ہے وان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن. امام بخاری نے اس باب کے عنوان کے دو جز ہیں, پہلی تو آیت کریمہ اور دوسرا یہ دعویٰ ان کا کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. اب یہ جو دوسرا جز لائے ہیں یہاں ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس باب میں بحث تو کرتے ہیں اعمال ہی کے تولنے وغیرہ کی, تو لفظ قولہم کا اضافہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ حضرات چونکہ بخاری شریف پڑھتے چلے آ رہے ہیں, امام بخاری کا ایک خاص انداز اور ان کی عادت شریفہ یہ بھی ہے کہ جب کسی ترجمۃ الباب میں کسی عنوان میں کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی صحیح روایت جو ان کی شرط کے مطابق ہو ان کے پاس ہے نہیں, تو وہ اپنے اس دعوے میں مزید ایک اور چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں, اور جس کا اضافہ کیا اس کے لیے ان کے پاس ان کی شرط کے مطابق روایت ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق روایت لا کر اس چیز کو ثابت کریں گے اور اس کے ساتھ وہ اگلے دعوے کو بھی اس کے ذمہ میں ثابت کریں گے. یہاں مسئلہ تو اعمال کا ہے لیکن اعمال کو صریح طور پر تولے جانے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی ایسی روایت جو ان کی شرط کے مطابق ویسے تو ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد شریف وغیرہ میں ہے کہ قیامت کے روز میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے آدمی کے اخلاق ہوں گے, تو وہ روایت ہے, اس میں گویا اعمال کا تذکرہ آیا, لیکن چونکہ وہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں ہے کہ قیامت کے روز نیکیاں اور گناہ جو ہیں حسنات اور سیئات دونوں اللہ کے پلوں میں رکھی جائیں گی, اور جس کی نیکیاں اگر ذرہ برابر غالب آئی تو وہ جو ہے جنت میں جائے گا, اور اگر اس کی سیئات ذرہ برابر غالب آئی تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ ابن خرسوما کی روایت ہے, لیکن وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے, اس لیے یہ دونوں روایتیں اعمال کے معاملے میں ان کے پاس کام نہیں لے سکتی تھی. انہوں نے یہ اضافہ قول یوزن کا کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ابھی پڑھی گئی ہے لائے, جس میں یہ ہے کہ دو جملے ایسے ہیں جو اس انہی صفات کے حامل ہیں, ان میں آخری صفت یہ ثقیلتان فی المیزان کہ وہ ترازو کے اندر قیمتی ہیں. اب جب یہ جملے جو از قبیل اقوال ہیں سمجھا ہے کہ نہیں, وہ ترازو میں رکھے جائیں گے, اور قول چونکہ زبان کا ہے عمل ہے, تو جب زبان والے عمل کے تولے جانے کو ثابت کر دیا دوسرے اعضاء کے عمل کا تولا جانا بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا. اس معنی کر کے پروانہ اعمال بنی آدم و قولہ اعمال کا سیلا جمع لائے, اور قول اگر سے قابوسی کے نسخے میں قول اقوالہم بھی ہے, لیکن یہاں ہمارا عام نسخہ جو ہے واحد کا سیلا, چونکہ قول کا جو مصدر ہے قول جہاں سے صادر ہوتا ہے یعنی زبان وہ واحد ہے, اس لیے قولہم کو واحد لائے, اور زبان کے علاوہ دوسرا اعضا کان آنکھیں ہاتھ پاؤں دل دماغ دیگر جوارح کے جو اعمال ہیں اس کو تعبیر کیا کس سے, انہا اعمال بنی آدم جمع کے سرے سے, تو چونکہ وہاں ان کے مصادر یعنی اعمال کے جو ہے جائے صدور دیگر اعضا ہیں وہ جمع ہیں, اس لیے اعمال کو بھی کیا لائے جمع لائے. بہرحال انہا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اب اس دعوے میں ایک دوسری بات کی طرف بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جہاں اہل سنت و جماعت نفس ترازو کے قائل ہیں اس پر تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ باقاعدہ قیامت کے روز میدان حشر میں ترازو رکھی جائے, لیکن اس ترازو میں تولنے کی شکل کیا ہوگی, تو وہاں پھر اہل سنت و جماعت کو بھی وہی اشکال پیش آیا جو معتزلہ کو پیش آیا تھا, اور جس اشکال سے بچنے کے لیے معتزلہ نے نفس ترازو کا ہی کیا کر دیا تھا انکار کیا تھا, اور ترازو کا معنی مجازی اقامت عدل لیا تھا, وہی اشکال یہاں اہل سنت و جماعت پر قائم ہوا کہ بھائی ترازو میں کیا تول, اعمال کا تو کوئی جسم ہوتا نہیں کیسے اس کو تولیں گے. تو اب اس اشکال سے بچنے کے لیے اہل سنت و جماعت کے یہاں بھی تین قول ہیں ترازو میں کیا تولا جائے گا. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جو صبح علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اصحاب اعمال عمل کرنے والے افراد جو ہیں انسان وہ تولے جائیں گے, یہ قول تو انہوں نے ذکر کیا, لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ قول اس قول کے قائل کی میں نے بڑی تلاش اور جستجو کی لیکن کہیں ملا نہیں, اب ان کو نہیں ملا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس قول کو تو ذکر کیا ہے کہ وہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے, اس کی دلیل بھی ذکر کی گئی. ایک دلیل تو وہ جو خود بخاری شریف میں کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر باب قول اللہ فلا نقیم لهم یوم القیامت میں وزنا, وہاں امام بخاری روایت ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز بھی ایک بھاری بھرکم آدمی لایا جائے گا, لا یزین عند اللہ جناح بوزتی, अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी उसकी जो उसका वजन नहीं होगा। जब यूं कहा गया कि मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के यहाँ उसका वजन नहीं होगा, मालूम है उसको खुद को तोला जाएगा। इससे असहाबे आमाल तोले जाएंगे, ये बात मालूम होती है। और इसकी दूसरी दलील जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, एक सफर में एक मरतबा वो जो है मिसवाक की लकड़ी तोड़ने के लिए पीलू के दरख्त के ऊपर चढ़े, हवा चल रही थी, हवा की वजह से उनकी लुंगी की कुछ फट गई, जिसकी वजह से उनकी दोनों पीढ़ियां जो है खुल गई और वो पतली पतली पीढ़ियां थी। उसको देखकर हजरत सहाबा को गैर इख्तियारी तौर पर हंसी आ गई। कभी ऐसी बात गैर इख्तियारी भी होती है, गैर इख्तियारी तौर पर हंसी आ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हंसते हो, लहुमा असकलो फिल मीज़ान मिन होनी, इनकी ये दोनों पिंडलियां जो है वो मीज़ान अमल के अंदर जो है ओहद पार से भी ज्यादा वजनी है। इससे मालूम होता है कि असहाबे अमल को तोला जाएगा। ये रिवायत मुस्नद अहमद में खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मनकूल है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आला दबुल मुफरद में इस रिवायत को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सनद से जिक्र किया है। बराए एक कौल तो अहले सुन्नत व जमात का वजन अमाल की नौइयत के सिलसिले में ये है कि असहाबे अमाल को तोला जाएगा। दूसरा कौल जो है जिसको इख्तियार किया है अबू बकर इब्न फुरक, इमाम अल-हरमैन, अबुल अब्बास कुर्तुबी, अबू अब्दुल्ला कुर्तुबी और इमाम जो है राजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अक्सर मुफस्सिरीन का कौल करार दिया है और साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जमहूर का कौल करार दिया है। वो ये है कि सहाइफ़ आमाल तो ले जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का एक असर भी इस तरह का है कि अमाल के सहाई यानी वो रजिस्टर, वो दफ्तर जिसमें अमाल लिखे जाते हैं, वो रजिस्टर तराजू के अंदर रखे जाएंगे और जैसे अमाल होंगे उसके मुताबिक उनका वजन होगा। तो ये दूसरा कौल है। चनाचे बड़े बहुत सारे हजरात उस तरफ गए हैं और इस सिलसिले में दलील के तौर पर तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें जो है कि क़यामत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला बरसर महशर मेरी उम्मत में से एक आदमी को अलग करेंगे और उसके सामने उसके गुनाहों के रजिस्टर पेश किए जाएंगे, 99 रजिस्टर। हर रजिस्टर इतना बड़ा हद निगाह तक, उसमें सब गुनाहों ही गुनाहों का तज़किरा होगा। उस आदमी को दिखला करके पूछा जाएगा, अतुनकरु मिन हादा शय्यन, इन रजिस्टरों में तेरे जिन गुनाहों का तज़किरा किया गया है इनमें से किसी का तू इनकार करता है कि मैंने नहीं किया? कहा, नहीं बारी ताला। क्या मेरे आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों ने तेरे ऊपर कोई जुल्म किया कि कोई गुनाह तूने किया नहीं और वो अंदर लिख दिया हो? वो इनकार करना नहीं अल्लाह का, ऐसा भी नहीं है। तो फिर भाई ताला तीसरा सवाल करेंगे, अल्लाह का उजुर तेरे पास, देखो हम दुनिया में तो मुजरिम इकरार कर ले अपना पैसा आगे जारी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ तीसरा मौका भी दिया। क्या दिया? तेरे पास कोई उजर है? बहुत सी मरतबा आदमी कोई न करने वाली चीज कर लेता है लेकिन मजबूरी में करता है। यहाँ भी अल्लाह तआला उसको मौका देते हैं, पूछते हैं, अल्लाह का उजर, तेरे पास कोई उजर है? ये गुनाह तूने किसी माजूरी की वजह से किए थे? कहा, नहीं भाई ताला। फिर भाई ताला फरमाएंगे, हमारे यहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं होता, तेरी एक नेकी हमारे पास है, वो कलमे शहादत जो एक पर्ची में लिखा हुआ होगा। अरबी जबान में पर्ची को कहते हैं बिताका। तो इस हदीस को भी इसकी नाम दिया गया है, हदीस बिताका। तो वो पर्ची उसको ली जाएगी, जहाँ अमाल तोले जाते हैं वहां जा करके तुलवा। अब वो आदमी जाने के बाद बारी तला से अर्ज करेगा, बारी तला वहां जाके तुलवा के क्या करूंगा? नतीजा जो होने वाला है वो तो जाहिर है। इस एक पर्ची की इन 99 रजिस्टरों के सामने क्या हैसियत है? अब उसको उसने भी वही दुनिया वाला कयास किया कि वजन रजिस्टरों का वजन और पर्ची का वजन दुनिया के एतबार से, वहां दुनिया वाला जहन अभी भी काम कर रहा है उसका, تو بہرحال باری تعالیٰ کہیں گے نہیں جا, وہاں جا کر تو اپنا طلبا چنانچہ وہاں جائے گا, اس کی وہ ننان و نشتر میزان کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے, وہ پلڑا بیٹھ جائے گا اس رجسٹروں کی وزن سے. اس کے بعد وہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے, دوسرے پلڑے میں پرچی رکھتے ہی اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا کہ وہ پلڑا زمین کے اوپر بیٹھ جائے گا, اور اس کے تیزی کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے اس طرف کے پلڑے کے اندر جو ننان میں رجسٹر رکھے تھے وہ اڑ کے ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے. جیسے کبھی ہوتا ہے ایک پلڑے میں آپ نے چند دانے رکھے ہو گائے کے گیہوں کے, اور ادھر کا خالی تھا اور اس میں آپ نے 2 کلو کی باٹ رکھ دی, ایک دم وہ گیہوں کے دانے اڑ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے. ایسے تو بہرحال باری تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور چیز کا وزن نہیں. بہرحال اس روایت کو پیش کر کے یہ دوسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا اس بات کا قائل ہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا, اور تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا جس میں امام احمد ابن حنبل ہیں, علی ابن مدینی ہیں, اور ابو ذر رازی ہیں, ابو حاتم رازی ہیں, ابن ابی زید مالکی ہیں, اسی طریقے سے جو ہے امام بخاری ہیں, وہ حضرات کہتے ہیں خود اعمال کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. اسی گروہ میں امام بخاری ہے, اسی لیے انہوں نے یہ ترجمۃ الباب کا دوسرا جز وہ انا اعمال بنی آدم و قول مذکر, اس دوسرے دعوے میں وہ اہل سنت والجماعت کے تیسرے گروہ کا جو نظریہ تھا اس کو وہ پیش کر رہے ہیں, خود اعمال کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا. اب یہاں پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے تو پیدا ہوتا تھا کہ اعمال جب کوئی جسم والی چیز نہیں ہے تو اس کو ترازو میں کیسے رکھیں گے, تو اس کا جواب دینے کے لیے اس زمانے میں نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نقل کیا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جسم ان کے اعمال کو مجسم بنائیں گے اور وہ ترازو میں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان مانوی چیزوں کو جسم عطا فرمائیں گے. بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے, بات ایسی روایت ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے, جیسے کہ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ جب جنت ہی جنت میں اور جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنت اے جنتی, تو جنتی جو ہے وہ گردن اونچی کریں گے تو ان کو ایک مینڈھا دکھلایا جائے گا, کہا اس کو پہچانتے ہو, تو کہے ہاں پہچانتے ہیں, کیا ہے یہ, کہ یہ موت ہے, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے. پھر جہنمیوں کو خطاب کرے گا وہ, یہ جہنمیوں جہنمی گردن اٹھا کر کے دیکھیں گے, ان کو دکھلایا جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ میرا جانتے ہو اس کو, کہا ہاں یہ تھا موت ہے, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا. اب دیکھو موت تو ایک مانوی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں قیامت کے روز جو ہے ایک جسم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ تو اس زمانے میں جواب دیا گیا تھا, اب ہمارے زمانے میں اس جواب کی اب ضرورت رہی نہیں ہے کہ خود ان اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اس بات, اس زمانے میں انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے محدود عقل اور محدود قدرت دی ہے, وہ اپنی اس محدود عقل اور محدود قدرت کے ذریعے سے ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے جس سے حرارت اور برودت کو ناپا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے سے خون کے دباؤ کو پریشر کو اس کی کمی بیشی کو ناپا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے سے خون کے اندر شوگر کتنی ہے وہ ناپی جا سکتی ہے, یہ کولیسٹرول کتنا ہے آپ کے خون کے اندر وہ آلات کے ذریعے سے ناپا جا سکتا ہے, آپ کی یہ بجلی جو آپ پاور استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو غیر مجسم چیز ہے, لیکن ہر مہینے آپ کے گھر بل آ جاتا ہے کہ آپ نے اتنی بجلی استعمال کی اس کو آپ کی قیمت ادا کرنی ہے. جب انسان اپنی اس محدود عقل اور محدود قدرت کے ذریعے سے ایسے حالات ایجاد کر سکتا ہے کہ یہ غیر جسمانی چیزوں کو بھی ناپا جا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود قدرت سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, انسان کے اعمال کو پیدا کیا, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کے اعمال کو اس ترازو کے اندر تول لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے جلد کے اندر جو ہے اسی کو بتایا ہے. وہ اہل سنت والجماعت کا جو تیسرا نظریہ تھا اس سے اپنی موافقت کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اب آگے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ آپ پڑھتے چلے آئے ان کی جو ہے حالت یہ بھی ہے کہ تحقیق لوگ بھی کرتے ہیں, یعنی جب انہوں نے کوئی آیت پیش کی ہو ترجمۃ الباب میں اور اس آیت کے اندر کوئی لفظ آیا ہے تو کوئی لفظ ہو تو اس کی لغوی تحقیق کرتے ہیں. یہاں آیت پیش کی تھی ورنہ موازین القسط, اس میں لفظ قسط آیا اس کی تحقیق لغوی کے لیے وقال مجاہد القسط لغوی لغوی. حضرت مجاہد جو تابعی ہیں حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, ائمہ تفسیر میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قسطاس کیا ہے, یہ یونی زبان کے اندر انسان کو کہتے ہیں. یہ قسط جو آیا نا اس قسطاس کا مادہ بھی قسط ہے, اس معنی کر کے اس کو یہاں پر لائے ہیں. اور آگے یقالو, اب یقالو یہ مجھول کا صیغہ لائے ہیں غیر معروف, تو اب اس کا قائل کون ہے؟ تو علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ابو عبیدہ معمری بن مسنا رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو مجاز القرآن میں ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ القسط مصدر المفسد وهو العادل واما القاسط فهو الجائر, کہ یہ قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے. اب یہاں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال کیا کہ مقصد جو ہے وہ تو واو فاعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر تو مقصد کا مصدر تو اقساط ہے, اور یہ کہتے ہیں مقصد کا مصدر کیا ہے قسط ہے, یہ کیسے دونوں میں جوڑ ہوگا؟ خود ہی جواب دیا کہ یہ مصدر المصدر ہے. خیر بہرحال کہنا امام بخاری کا اس ابو عبیدہ کے قول لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو باب افعال میں اگر لے جائیں گے تو وہ انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور اگر اس کو مجرد میں رکھیں گے تو وہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ویسے یہ بعض حضرات جیسے ابن القطہ ہے انہوں نے اس کو کلمات متضادہ میں شمار کیا ہے. عربی زبان میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک ہی لفظ ہے اس کے دو معنی اور دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں, یہاں بھی گویا اس کا دو معنی ہے, ایک معنی انصاف اور دوسرا معنی ظلم, دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اگر انصاف کا معنی لیں گے تو یہ قاف کے کسر کے ساتھ, اور ظلم والا معنی لیں گے تو یہ قاف کے فتح کے ساتھ قصر. اب یہ ہے کہ باب افعال میں لے جائیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر وہ قسط سے یعنی قاف کے فتح والا قسط اگر باب افعال میں لے گئے تو باب افعال کی جو خاصیت آپ نے علم صرفوں میں پڑھی ہے وہ کیا ماخذ اشتقاق کی وہ ہے سلب ماخذ کے لیے آتا ہے. گویا اقصد اسارہ مسلوب القصد اسارہ عادل, اور اگر قسط قاف کے کسرے سے ہو اس طرح میں باب افعال جو ہے یہاں سیرورت کا معنی دینے کے لیے آئے گا. باب افعال میں یہ خاصیت یہ بھی ہے, بولتے ہیں البنت ناقت اسارت ناقت ذات لبن یا اطفلت المرأة اسارت المرأة ذات طفلی, یہاں پر بھی اقصد اسار الرجل ذات قسط, یعنی سب فلا ہو گیا. بہرحال اس کے بعد روایت پیش کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے یعنی دو جملے, ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں, اردو میں بھی لفظ کلمہ جس معنی دینے کے لیے آتا ہے وہی مراد یہاں. یہاں دراصل شرح جو ہے وہ اس لیے بحث کرتے ہیں لفظ کلمہ کے معنی کی تعین کے لیے کہ آپ چونکہ علم نحو پڑھ کر کے آئے ہیں اور نحویوں نے لفظ کلمہ کو اپنے اصطلاحی معنی کے لیے لیا ہے. ہم آپ یہ پڑھا ہے اور سب دوسرا اندر موجود ہے تو وہ بھی اندر آتا ہے, سمجھ آتا ہے, اس لیے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہاں کہتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اگر یہ نوی اصطلاح پڑھی نہ ہوتی تو کبھی یہ اشکال پیش نہ آتا. کل بتانے دو جملے ایسے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, ابھی بتانے لگا رحمان, رحمان کو بڑے پیارے ہیں. کیوں پیارے ہیں؟ اب کیا یہ کلمے بار پیارے ہیں؟ اس لیے کہ ان دونوں کلموں میں ایک میں اللہ تعالیٰ کو ایسی تمام چیزوں سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے منزہ اور پاک قرار دیا گیا ہے. اور لفظ حمد جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو ایسی تمام صفات سے جو اللہ کے شان شان ہے اس کو متصف قرار دیا گیا, سبحان اللہ وبحمدہ. تو میں باقی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کو تمام صفات سے متصف کرا دیتا ہوں. ظاہر ہے کسی کی بھی آپ جو ہے خوبی بیان کریں گے اور اس کو کسی غلط چیزوں برائیوں سے پاک کرا دیں گے اس کو اچھا نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ کو تو اپنی تعریف بہت پسند ہے ان جملوں میں, کیونکہ اللہ کی حمد ہے اور تنزیل ہے, تحمید ہے, اس لیے اللہ کو پیارے ہیں. یا یہ جملہ پڑھنے والے جو بندے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہیں. اب یہاں الرحمن کا لفظ لائے, لفظ اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ. شرع فرماتے ہیں کیونکہ ان مختصر جملوں پر اتنا بڑا ثواب جو دیا جا رہا ہے, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہی کا مظہر ہے. اس معنی کر کے اس میں ذات لانے کے بجائے یہ اس میں صفت جو ہے الرحمن لائے اور خفیفت آنے علی اللسان. اب دیکھو حبیب فعیل کے وزن پر آیا, اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعیل کے وزن پر آنے والا صیغہ کبھی تو فائل یعنی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں, یا حبیب جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے. کلمتان حبیبتان اے محبوبتان الرحمان, جو کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو پیارے ہیں. اور آگے خفیف اور ثقیلتان جو ہے یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے کہ وہ دونوں ہلکے ہیں زبان پر اور بھاری ہے میزان میں. بس تو ترجمہ الباب ثقیلتان فی المیزان, معلوم ہے یہ کلمے رکھے جائیں گے کہاں ترازو میں اور وہ بھاری معلوم ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال خود رکھے جائیں گے. امام بخاری کا جو دعویٰ تھا ترجمہ الباب کا دوسرا جز وہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا, مسئلہ واضح ہو گیا. اب یہاں یہ حدیث جو ہے اس میں عام طور پر شرع جو ہے لفظ کلمتان موضوع اور اس کی یہ تینوں صفتیں حبیبتان الرحمان خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان موضوع اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے جو ہے وہ خبر مقدم اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر. جبکہ عام طور پر تشرع یہی مطلب بیان کرتے ہیں, لیکن علامہ ابن حمام حنفی رحمہ اللہ شارع ہدایہ وہ کہتے ہیں کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر کے مبتدا اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ, یہ کیا ہے خبر؟ وہ جملہ اسمیہ اپنی اصل وضع پر ہے. جملہ اسمیہ کی اصل وضع یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہو اور خبر بعد میں ہو. وہ کہتے ہیں لیکن عام شرع کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جملہ اسمیہ اپنی اصل وضع سے ہٹ کر کے ہے, خبر پہلے لائی گئی اور مبتدا بعد میں لائی. اب جب اصل وضع سے ہٹ کر ہے تو سوال پیدا ہوا کہ اس کا مقصد کیا اصل وضع سے ہٹانے کا؟ جیسے آپ نے علم معانی کے اندر پڑھا ہے کہ تقدیم خبر کے بہت سے فوائد ہیں, ان میں سے فائدہ ہے تشویق مخاطب, مخاطب کے اندر کیا پیدا کرنا؟ شوق پیدا کرنا. تو یہاں گویا خبر کو مقدم لا کر کے اور ان ساری صفات کے ذریعے سے سننے والے کے دل کے اندر شوق پیدا کیا جا رہا ہے. جب آپ نے کہا کلمتان ہیں, دو کلمے ہیں, تو سامنے والے نے کان کھڑے کر لیے, کیا ہے وہ دو کلمے کون سے ہیں ذرا بتاؤ تم. تو ابھی تو بتانے کے بجائے آگے کہتا ہے کیا حبیبتان الرحمان, تو رحمان کو بڑے پیارے ہیں اور اس کے شوق میں اور اضافہ ہو, بھائی جلدی بتا کیا ہے وہ دو کلمے. پھر بتانے کے بجائے اور آگے کہتا ہے خفیفتان علی اللسان, بولنے میں بڑے ہلکے ہیں آسان ہیں, अब तो शौक और ज्यादा बढ़ गया, भाई जल्दी बताओ क्या है। तब फिर आप आगे कह रहे हैं सती लता ने दिल मिला, तब वो तो कहता है शौक अपनी इंतहा को पहुंच गया। तब आपने कहा अल्हम्द सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। तो बहरहाल ये आम शुरा इस तरकीब के अंदर इसको इसलिए कहते हैं। बहरहाल ये तो यहाँ इसकी बात हो गई, लेकिन असल हदीस का सबक क्या है, इसका सबक देखो जो हम सब के लिए, यहाँ आवाम भी मौजूद है, हम सब के लिए असल सबक तो यह है कि देखो कयामत के रोज अल्लाह ताला के यहाँ आमाल की गिनती नहीं होगी, इसने इतने ज्यादा आमाल किए, बल्कि आमाल का वजन होगा, वजन होगा। इसलिए कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हमारे आमाल कैसे हो, वजनी बने। और वजनी कैसे बनते हैं, आमाल में वजन तीन चीजों से पैदा होता है। नंबर एक तो है ईमान, ईमान से आमाल के अंदर वजन पैदा होता है। चुनांचे देखो भाई ताला फरमाते हैं कुफार के मुताबिक, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا। इन काफिरों ने जो आमाल किए थे उनके हिसाब किताब के लिए जब हम मुतवज्जे हुए तो हमने उनके आमाल को हवा में उड़ने वाले धूल के जर्रात की तरह बना दिया, यानी उसका कोई वजन नहीं, क्योंकि वो काफिर थे। काफिर लोग भी दुनिया में अच्छे काम करते हैं, बीमारों के इलाज का इंतजाम करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल उन्होंने कायम किए हैं और मसाइल के मौके पर रिफाही काम भी करते हैं, लेकिन उनके ये सारे काम अल्लाह तआला दुनिया ही में उसका बदला दे देते हैं, कामों की वजह से उनकी रोजी में ज्यादती कर देते हैं, उनको नेक नामी अदा करते हैं, लेकिन आखिरत में उनके इस कामों का कोई वजन नहीं होगा। और कुरान पाक में वही भाई ताला ने सूरह काहफ में फरमाया कुल अनबिउकुम बिल अखसरीन, कुल अनबिउकुम बिल क्या है, कुल हल अनबिउकुम बिल अखसरीन आमाला الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا। जिन्होंने कुफ्र किया बारी ताला कहते हैं उनके अमल के लिए कयामत के रोज हम वजन, वह वजन आता है ईमान से, कुफ्र में वजन कुफ्र की वजह से कम किया। तो पहली शर्त, पहली बात। दूसरी चीज इखलास, अमल के अंदर इखलास होगा तो उसके अंदर वजन आएगा। अल्लाह के लिए अमल किया जाए, छोटा अमल हो लेकिन अल्लाह के लिए हो तो अल्लाह के यहाँ वजनी होता है, अल्लाह के यहाँ काबिल कदर होता है। और कोई आदमी बड़े से बड़ा अमल करे लेकिन इखलास नहीं है अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं। हजरत अबू हुरैरा वाली वो रिवायत जिसमें है कि सबसे पहले कयामत के रोज हिसाब किताब के लिए तीन आदमियों को बुलाया जाएगा, कारी को, शहीद को और जो है किसको, सखी को। इतने बड़े बड़े अमाल किए थे लेकिन चूंकि इखलास नहीं था अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं। उसके बरखिलाफ इसी बुखारी में आपने वाकया पढ़ा, एक आदमी जंगल में से गुजर रहा था, उसको प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ, देखा वहाँ एक कच्चा कुआं है, वहाँ डोर और रस्सी नहीं है, कुएं की दीवारों के ऊपर खाने बने हुए थे, उन खानों के जरिए से अंदर उतर करके अपनी प्यास बुझाई। फिर बाहर जब आया तो देखा एक कुत्ता गीली मिट्टी चाट रहा है प्यास की वजह से। इसने समझा अभी थोड़ी देर पहले प्यास की जो शिद्दत से मैं दो चार था, ये कुत्ता भी इसी के अंदर मुबतला है। और वहाँ डोर रस्सी तो थी नहीं, उसके पाँव में जो है चमड़े के मोजे थे वो निकाले और फिर दोबारा उतरा, उन मोजों में पानी भरा, अपने दांतों में दबा करके बाहर आकर के उस कुत्ते को पानी पिलाया। فَشَكَرَ اللَّهُ أَمْسَاهُ وَغَفَرَ لَهُ, अल्लाह ने उसके इस अमल की कदर करवाई और उसकी मगफिरत करवाई। छोटा सा अमल, एक जानवर को, और वो भी जानवर कौन सा, कुत्ते को पानी पिलाना जिसको लोग दूध करते हैं, अपने करीब भी नहीं आने देते। और वहाँ कोई देखने वाला नहीं था कि वहाँ कोई किसी को वो दिखला था कि लोग देखेंगे देखो ये कैसा भाई मेरा आदमी है, हाँ कोई नहीं था, ये खालिस अल्लाह के लिए अमल किया था। तो बहरहाल इखलास کی ضرورت ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے صدق. صدق یعنی اتباع سنت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے ثابت ہونا چاہیے. جو عمل بھی آپ کریں کوئی یعنی ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے کتنا اچھا عمل کیوں نہ کرتا ہو, لیکن اگر وہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ثواب تو کیا ملے گا, اس کی پکڑ ہو جائے گی. کوئی یعنی فجر کی نماز بجائے دھو کے چار پڑھ لیں تو ثواب ملے گا, نہیں وہ تو اور بھی چیز ہو جائے گی. نہیں, حضور کا طریقہ, حضور نے فرمایا سب لوگ کما رہے دونی مسلی, اور آپ نے حدیث مصیف السلام خلالی بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت جو مسجد میں حالیم آئے تھے وہ, اور جلدی جلدی جو رکعت پڑھی اور واپس لوٹ رہے تھے, سلام کیا حضور, حضور نے فرمایا وعلیکم السلام, تو ارجی فصلی فإنک لم تصلی, چونکہ وہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں تھا. اور حضور کا طریقہ ہونا چاہیے, بدعت کے اندر کیوں ثواب نہیں ہے, کیوں ہونا ہے, اس لیے کہ حضور کے طریقے کے دیکھنے کے اعتبار سے بڑا اچھا اچھا مان ہے, لیکن چونکہ وہ حضور کا طریقہ نہیں اس لیے جو ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, تو اسی لیے ہے. بہرحال اعمال کے اندر وزن تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہو. چھوٹا عمل ہو لیکن اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.